عمل میں امام علیہ السلام نے جو ارادہ کیا اپنے بھائی کو بتایا جناب محمد ابن حنفیہ نے خیر خواہانہ اور برادرانہ اور ہمدردانہ مشورے دیے. ان مشوروں میں سے یہ تھا کہ آپ اب جب کہ مدینہ سے جا رہے ہیں تو یزید کے گماشتوں سے باخبر رہیے, ہوشیار رہیے. اگر مکہ چلے جائیں اور مکہ میں پناہ لے لیں سب سے بہتر ہے, اور اگر مکہ محفوظ نہ ہو, نہ امن ہو, اس صورت میں آپ یمن چلے جائیے. یمن میں آپ کے حامی اور آپ کے خاندان کے حامی فراوان ہیں. اگر یمن میں بھی پناہ نہ ملے تو محمد ابن حنفیہ کی تعبیر یہ تھی کہ آپ اس صورت میں صحراؤں میں چلے جائیے, غاروں میں پناہ لے لیں اور صحراؤں میں پناہ لے لیں. یعنی بھائی نے بھائی کو مشورہ دیا کہ اب جب کہ مدینہ میں آپ نہیں رہ رہے تو کسی پرامن جگہ کی تلاش میں جائیں. وہ ممکن ہے مکہ ہو, وہ ممکن ہے یمن ہو, ممکن ہے کوئی اور آبادی ہو, اور کہیں بھی پناہ نہ ملے تو صحراؤں میں اور غاروں میں پناہ لیتے رہیں اور کسی طرح ان ظالموں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ جملات اپنے بھائی کے سننے کے بعد یہ جواب دیا, یا اخی واللہ لو لم یکن فی الدنیا ملجأ ولا مأوی لما بعیات یزید ابن معاویہ ابدا. حاصل یہ ہے اس کلام کا کہ اے بھائی, تو مجھے پناہ گاہیں بتا رہا ہے, میں پناہ گاہیں ڈھونڈنے نہیں جا رہا, میں پناہ لینے نہیں جا رہا, میں تو پناہ سے نکل کر باہر جا رہا ہوں, میں پناہ ڈھونڈ نہیں رہا بلکہ پناہ دینے جا رہا ہوں, نہ کہ پناہ لینے جا رہا ہوں. اس وقت دین کو پناہ کی ضرورت ہے, امت مسلمہ کو پناہ کی ضرورت ہے, اسلام کو پناہ کی ضرورت ہے, سنت رسول کو پناہ کی ضرورت ہے, قرآن کو پناہ کی ضرورت ہے. میں اگر خود پناہ لے لوں تو جس کا خدا نے مجھے پناہ گاہ بنایا ہے وہ بے پناہ ہو جائے گا. حسین حقیقتاً دین پناہ ہے, حسین اسلام پناہ ہے, حسین قرآن پناہ ہے, پناہ گاہ دین ہے سید الشہداء علیہ السلام. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اے برادر ارجمند, آپ کے مشورے خیر خواہانہ ہیں لیکن کچھ وقت ہوتا ہے انسان کا پناہ گاہوں میں چھپنے کا, اور کچھ وقت ہوتا ہے پناہ گاہوں سے باہر آنے کا. جب وقت پناہ گاہوں میں چھپنے کا ہو اس وقت پناہ گاہیں تلاش کی جائیں, لیکن جب وقت پناہ گاہوں سے باہر آنے کا ہو اس وقت باہر آ جانا چاہیے ہمیں. یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان کو وقت شناس ہونا چاہیے اور انسان کو فرض شناس ہونا چاہیے, اسے معلوم ہو کہ اس وقت میرا فریضہ پناہ گاہ میں جانا ہے یا پناہ سے باہر آنا ہے, پناہ لینا ہے یا پناہ دینا ہے. فرمایا واللہ لو لم یکن ملجأ ولا مأوی, اگر کوئی ملجا و ماوا کوئی پناہ گاہ اس زمین پر نہ ہو, لما بایا تو یزید ابن معاویہ تھا ابدا, میں ہرگز یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مشروط نہیں کر رہا کام کہ اگر مجھے پناہ مل گئی تو میں بیعت نہیں کروں گا, اگر کسی نے پناہ نہ دی تو ممکن ہے میں مذاکرات کر لوں. فرمایا کہ زمین کا کوئی نقطہ بھی مجھے پناہ نہ دے, میں پھر بھی یزیدیت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ جملہ بیان کرنے کے بعد سید الشہداء نے انہیں بتایا کہ میں عزم سفر کر چکا ہوں اور میں نے اپنے اہل بیت کو بھی ساتھ آمادہ کر لیا ہے, اپنے بھائیوں کو تیار کر لیا ہے, اپنی اولاد کو ساتھ آمادہ کر لیا ہے. ان کا راستہ میرا راستہ ہے, میرا راستہ ان کا راستہ ہے. اور انہیں یہ کہا کہ آپ اگر نہیں آنا چاہتے ہمارے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے, آپ مدینہ ہی میں رہیے. اور فرمایا کہ مجھے مدینہ کے حالات سے باخبر رکھیے, آپ بے شک مدینہ میں رہیں. وقت روانگی سید الشہداء علیہ السلام نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا جسے ابھی آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا مکتوب وصیت نامہ جو اپنے دست مبارک سے آپ نے تحریر فرمایا ہے. ہمیں عاشورہ و کربلا کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا منبع و عظیم منبع جو خود ایک کلام سید الشہداء ہے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اگرچہ علماء کرام نے، مورخین نے، اہل قلم نے اس سلسلے میں فراوان زحمتیں کی ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا کو، بشریت کو آگاہ کیا ہے اور آگاہ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عاشورہ ابھی تک اس طرح سے کھل کر حقیقت عاشورہ بشریت کے سامنے نہیں آئی جیسے عاشورہ ہے. حقیقت عاشورہ و حقیقت کربلا کلام سید الشہداء سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، چونکہ دوسروں نے ظاہر کو دیکھا اور نقل کیا ہے، سید الشہداء نے حقیقت کو بیان کیا ہے. مفصل ہیں خطبات و کلمات سید الشہداء علیہ السلام کے، کچھ کربلا سے پہلے و کچھ کربلا کے بعد، یعنی کربلا پہنچنے کے بعد، و کچھ سفر کربلا میں، کچھ بہت مختصر ہیں چند جملوں کے و کچھ مفصل خطبات ہیں. ان سب میں حضرت نے بیان فرمایا کہ میں نے یہ سفر کیوں کیا، یہ خروج کیوں کیا میں نے. اور ان دستاویزات میں سے سب سے اہم ترین دستاویز سید الشہداء علیہ السلام کے ہاتھ کا اپنا مکتوب، جو لکھ کر وصیت نامہ اپنے بھائی کو تحریراً پیش کیا اور کہا یہ آپ کے پاس رہے، جس میں آپ نے اپنے خروج کا مقصد بیان کیا ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، یزیدیت کے خلاف کیوں قیام کر رہا ہوں، آیا مجھے بزور یہاں سے نکالا جا رہا ہے یا نہ میں اپنے اختیار سے جا رہا ہوں، مجبوراً جا رہا ہوں یا اختیاراً جا رہا ہوں، قیام کرنے جا رہا ہوں یا پناہ ڈھونڈنے جا رہا ہوں. چونکہ اس وقت متعدد و مختلف تصویریں عاشورہ کی اور سید الشہداء علیہ السلام کے اس قیام مقدس کی ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، جو مختلف مواقع پر ہم نے سنی ہوئی ہیں، بعض اوقات اہل ممبر سے و بعض اوقات اہل قلم سے، متعدد تصویریں ذہن میں موجود ہیں، جن میں بعض میں حسین لاچار نظر آتے ہیں، حسین مجبور نظر آتے ہیں، حسین بے بس نظر آتے ہیں، حسین بے اختیار نظر آتے ہیں. بعض تصویریں اور بعض تفسیریں ایسی عاشورہ کی بیان کی گئی ہیں. یہی پھر ادبیات میں، شعر و شاعری میں، مرثیہ اور نوحہ میں اور دوسرے لوگوں کی زبان سے یہی تصویریں اور یہی تفسیریں دوسروں تک منتقل ہوتی ہیں، عام افراد تک. لیکن اگر حقیقت میں انسان حقیقت عاشورہ میں جھانک کے دیکھے اور خود صاحب عاشورہ و صاحب قیام مقدس سے سنے کہ ان کا قیام کس لیے تھا، کس مقصد کے لیے تھا، تو معلوم ہوتا ہے نا، حسین لاچار نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے، وہ بے اختیار نہیں ہے. حسین یہ راستہ تھا، سید الشہداء علیہ السلام نے انتخاب کیا اور اس راستے کو آخر تک طے کیا، کسی لحظہ بھی اس راستے پر پشیمانی کا اظہار نہیں کیا، کسی لحظے بھی سید الشہداء نے اس میں تردید نہیں کی، شک نہیں کیا، کسی لحظہ بھی عزم حسین میں کمی نہیں آئی. بلکہ جیسے بعض بزرگوار علماء کرام نے، شیخ مطہری رضوان اللہ علیہ نے بھی لکھا و رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بھی بیان کیا اپنے خطبات میں، کہ اگر سفر عاشورہ میں انسان حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ چلے، یعنی منزل بے منزل، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر لحظے عزم سید الشہداء پختہ تر ہوتا گیا، جوں جوں مشکل بڑھتی گئی، وہ مصیبت بڑھتی گئی. اسی اعتبار سے اور اسی ترتیب سے سید الشہداء کے ارادے میں مزید پختگی آتی گئی، وہ کسی لحظے بھی تردید اس راہ میں نہیں آئی سید الشہداء علیہ السلام کے اس راستے میں، اس لیے کہ انتخابی راستہ تھا، اختیاری راستہ تھا، خود چنا سید الشہداء علیہ السلام نے. چونکہ جو حیثیت تھی آپ کی، جو مقام تھا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر فرمایا تھا اور وہ ہے مقام امامت. امامت کا فریضہ یہی تھا, راہبری کا فریضہ یہی ہے. اسی دن کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے لیے امام مقرر کیے ہیں کہ جہاں پر کسی اور کے اندر جرت نہ ہو, دوسروں کی ذہنی رسائی نہ ہو امت کی حقیقی مشکل کی طرف, وہاں پر امام خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. جس میدان میں کوئی قدم نہ رکھ سکتا ہو, نہ پوری امت مل کر ورنہ تنہا کوئی, اس میدان میں امام قدم رکھتے ہیں جا کر. لہذا یہ فریضہ تھا امامت کا جسے سید الشہداء علیہ السلام نے انجام دینا تھا اور دیا. ایک سوال یہاں ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ فریضہ امامت تھا تو فقط ایک امام نے یہ کام کیوں کیا, باقی ائمہ نے کیوں نہیں کیا؟ خصوصاً آپ سے پہلے آپ کے برادر ارجمند حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام, انہوں نے کیوں نہیں قیام کیا؟ ان کے زمانے میں بھی حکومت طاغوت کی تھی, حکومت ظالم حکومت تھی و ستمکار, کیوں قیام نہیں کیا؟ اور کیوں آپ کی اولاد میں سے بعد میں آنے والے ائمہ اطہار نے کیوں قیام نہیں کیا, جبکہ ہر ایک امام کے زمانے میں ظالم ستمکار و طاغوت کی حکومت تھی, اور وہ تواغیت بھی ایک سے بڑھ کر دوسرا ظالم موجود تھا, لیکن فقط سید الشہداء علیہ السلام نے یہ قیام کیا؟ اس سوال کا جواب یہاں اس فرصت میں شاید نہ بیان کیا جا سکے, اس کے لیے میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اس سے پہلے عشرہ اول کے ایک عشرے کی طرف, جو توفیق ہوئی ایک دوسرے شہر میں مومنین کی خدمت میں موضوع بیان کرنے کی. عاشورہ بعنوان مکتب نیٹ پر موجود ہے, islamimarkaz.com, وہاں پر یہ موضوع موجود ہے عاشورہ بعنوان مکتب, ممکن ہے سی ڈی بھی اس کی مل سکے آپ کو. اس سوال کا جواب وہاں ہے کہ کیوں ائمہ نے, دوسرے ائمہ نے کربلا جیسا قیام نہیں کیا, جبکہ ان کے زمانے میں بھی حکومتیں ظالم و فاسد و یزیدی حکومتیں تھیں. ان مجالس میں امید ہے آپ کو اس کا جواب کسی حد تک مل جائے گا. چونکہ یہ امامت کا فریضہ ہے, حکومت سے یزیدی حکومت و طاغوتی حکومت کے مقابلے میں قیام کرنا و طاغوت کو سرنگون کرنا و رسوا کرنا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا, اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا فریضہ امامت میں سے ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اسی, اگرچہ تمہید پہلے سے تھی, اس قیام مقدس کی تمہید سید الشہداء نے بہت پہلے سے شروع کی ہوئی تھی, حتیٰ یزید کے برسر اقتدار آنے سے پہلے 59 ہجری میں ایک بہت ہی معتبر سند موجود ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے 59 ہجری میں, یعنی ایک سال پہلے یزید کے برسر اقتدار آنے سے ایک سال پہلے, یہ واقعہ کربلا سے ایک سال پہلے, امام علیہ السلام نے منا میں حج کے دوران ایک مفصل خطبہ بیان فرمایا, خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے, اور اس میں اپنے قیام کی طرف اشارہ کیا, اور اس میں علماء دین, زعماء دین و قبائل کے رؤساء اور بڑی بڑی شخصیات اس وقت کے جہان اسلام کی, ان سب کو اپنے ساتھ ملنے کی دعوت دی اور ان سے تقاضا کیا کہ میں یہ قیام کر رہا ہوں طاغوت کے خلاف, آپ لوگوں کا فریضہ ہے میرا ساتھ دو. بس پہلے سے امام علیہ السلام نے تمہید اس کی شروع کر دی تھی, لیکن عملاً واضح و کھل کے یہ قیام مدینہ سے شروع ہوا جب آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. امام علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں بہت اہم نکات بیان فرمائے ہیں. کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اس مختصر فرصت میں ان میں سے بعض نکات کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ ہو جائے اجمالی کم از کم. درود پڑھیے محمد والے محمد. اپنے دست مبارک سے یہ وصیت نامہ لکھ کر دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی, ایک تو یہ کہ بھائی کو پتہ چل جائے میں کیوں جا رہا ہوں, اور دوسرا یہ کہ میرے جانے کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں فراوان سوالات پیدا ہوں گے. ہر ایک اس کی اپنی تفسیر و توجیہ کرے گا. ہمدرد و خیرخواہ ایک طرح سے، مخالف و دشمن کسی اور طرح سے، حکومت کسی اور طرح سے، مخالف کسی اور طرح سے، جتنے منہ اتنی باتیں. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے خود سے بیان کر کے، لکھ کر، مرقوم کر کے یہ وصیت نامہ دے دیا تاکہ دوسرے اس موضوع پر تحریفاتی کام نہ انجام دے سکے، تحریف نہ کر سکے عاشورہ کو. وہ موضوع جس پر شہید مطہری رضوان اللہ علیہ اور دیگر بزرگان روتے ہیں، وہ گریہ کرتے ہیں، تحریف قرآن. ایسے تہمت تو لگاتے ہیں شیعہ پر، لیکن تحریف قرآن ہوئی نہیں ہے. اللہ نے خود اپنی کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے، قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. شیعہ کا عقیدہ امامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے، نہ کہ اختلاف ہے امامیہ کے اندر. تمام بزرگ علماء امامیہ سب کے سب تاریخ کے، یعنی عصر غیبت صغرا سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء گزرے ہیں، سب کے سب یہی قرآن جو آج موجود ہے اس پر ان کا عقیدہ و یقین ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا تھا. قرآن تو تحریف سے محفوظ ہے، یعنی لفظی اس میں اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن معانی قرآن میں تحریف ہوئی ہے، غلط تفسیریں کی گئی ہیں، غلط معنی بیان کیے گئے ہیں قرآن کے، آیات کو غلط انداز سے فٹ کیا گیا ہے یا ان سے استفادہ غلط کیا گیا ہے، یہ کام ہوا ہے. دین کے اندر فراوان تحریفات ہوئی ہیں، حقیقت کچھ اور تھی، افسانہ کچھ اور بنا دیا گیا. اسی طرح تحریفات کا شکار بہت سارے شعبے ہوئے ہیں، بہت سارے شعبے دین کے تحریفات کا شکار ہیں، اور ان میں سے ایک عاشورہ، تحریفات عاشورہ. یعنی عاشورہ کا کچھ رنگ کچھ اور تھا، حقیقت کچھ اور تھی، لیکن اسے پیش کسی اور طرح سے کیا گیا. اور یہ عمل سب سے پہلے بنو امیہ نے شروع کیا، جو ذمہ دار تھے اس واقعہ کے. سب سے پہلے تحریف کا کام یہ باب تحریف عاشورہ میں انہوں نے کھولا، اور کئی تفسیریں پیش کیں، کئی وجوہات اس کی پیش کی کہ واقعہ عاشورہ اس کی حقیقت یوں ہے. لیکن ان تحریفات کے مقابلے میں سب سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے قیام کیا و جواب دیا ان کو، اور حقیقت عاشورہ کو جس طرح سے اس کی حقیقت تھی اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور پھر بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے عاشورہ کو حقیقت بنا، حقیقت عاشورہ لوگوں کے سامنے پیش کی، تاکہ وہ تحریفات جو بنو امیہ حکومتی وسائل سے انجام دے رہے تھے انہیں رد کیا جا سکے اور باطل کیا جا سکے. لیکن یہ عمل رکا نہیں، عصر ائمہ میں بھی ہوتا رہا اور بعد میں بھی جاری رہا، اور آج تک جاری ہے تحریف عاشورہ کے اندر. گویا سید الشہداء علیہ السلام کو پہلے سے معلوم تھا کہ تحریف ہوگی اس واقعہ کے اندر، چونکہ بنو امیہ کو بھی پہچانتے تھے اور دوسروں کو بھی جانتے تھے کہ اس حرکت کو اور اس عظیم مقدس انقلاب کو اور قیام کو کچھ اور شکل دے دی جائے گی، جیسا کہ دے دی گئی ہے. اور اس وقت اکثریت لوگوں کے ذہنوں میں جو تصویریں بیٹھی ہوئی ہیں انہی سے بچنے کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے خود سے اپنے قیام کی حقیقت کو اپنے قلم سے لکھ کر بیان کیا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں. کسی اور کو نہیں کہا کہ میرے بعد آپ میرے قیام کو بیان کرنا، خود سے حضرت نے یہ کام کیا. قیام سے پہلے آغاز کیا اس وصیت نامے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے نام سے، اور پھر ساتھ فرمایا ھذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ وصیت ہے جو حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام وصیت لکھ رہے ہیں الی اخی ہے، اپنے بھائی محمد المعروف بے ابن الحنفیہ. یہ بھائی اپنے محمد نامی بھائی کو وصیت کر رہے ہیں جن کی شہرت ابن حنفیہ کے نام سے ہے، امیر المومنین کے ایک فرزند تھے جن کا نام محمد ابن حنفیہ تھا. یہ واقعہ کربلا کے وقت موجود تھے لیکن ہمراہ نہیں گئے، اور بھی بہت سارے بنو ہاشم جو مدینہ میں موجود تھے لیکن سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے، مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے. بڑی بڑی شخصیات تھیں ان کے اندر، جیسے عبداللہ ابن عباس تھے، یا اس طرح کی دیگر شخصیات تھی، عبداللہ ابن جعفر تھے یا یہی بزرگوار محمد ابن حنفیہ، اور بہت سارے شخصیات تھی ایسی جو مدینہ کے اندر موجود تھے، ورنہ عاشر میں سے، لیکن امام علیہ السلام کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے. ان الحسین یشہد، حسین گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں اس وصیت نامے میں، ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرمایا کہ حسین گواہی دیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد خدا و رسول خدا ہے. وہ گواہی دیتے ہیں وہ جا بالحق من عند الحق، یہ رسول حق کے ساتھ آئے ہیں اور حق کی جانب سے آئے ہیں، یعنی حق تعالی کی طرف سے، خدا کی طرف سے حق کے ساتھ آئے ہیں اور حق ہیں یہ رسول. وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ جنت و نار حق ہے، حقیقت ہے، جن کا ذکر خداوند تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ قیامت آئے گی یقیناً اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور حسین گواہی دیتے ہیں کہ خداوند قیامت کے وقت تمام انسانوں کو، اولین و آخرین کو، قبر سے اٹھائے گا، دوبارہ مبعوث ہوں گے، زندہ کرے گا. یہاں تک شہادت ہے، وصیت کا آغاز آداب وصیت میں ہے کہ ہر مومن اپنی موت سے پہلے وصیت ضرور کر کے جائے، خصوصاً اگر اس کے مالی مسائل و حقوقی مسائل اور دوسرے حقوق کی اگر ایسی صورت ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے پہلے سے. اور وصیت بھی یوں نہیں کہ موت آئے تو پھر وصیت شروع کرے، یا موت نزدیک نظر آئے، بس اوقات موت آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا انسان کا، آج ہم ابھی یہاں بیٹھے ہیں، کل نہیں معلوم میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کہ خدا آپ کو طول عمر عطا فرمائے. لیکن ہر لحظے وصیت اپنی آمادہ کر کے رکھیں، چونکہ موت کا کچھ وقت معلوم نہیں ہے. موت کے آداب یا وصیت کے آداب ہیں کہ آپ کس طرح وصیت کریں، وہ کن لوگوں کو وصیت کریں. ہر انسان کا جتنا دائرہ ہے عمل کا، زندگی کا، اتنی وہ وصیت کرتا ہے. ایک امام کی وصیت و رہبر کی وصیت کیسے ہوتی ہے؟ وصیتیں فراموش نہ کریں، جس طرح امت نے رسول اللہ کی وصیتیں فراموش کی اور بعد میں مشکل میں پڑ گئی. کتنی وصیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، دین کے متعلق وصیتیں فرمائیں، قرآن کے بارے میں وصیتیں فرمائیں، ثقلین کے بارے میں وصیتیں بیان فرمائیں، وہ سب سے بڑھ کر اہل بیت کے متعلق رسول اللہ نے وصیتیں فرمائیں، اور ایک مرتبہ نہیں فراوان جا بجا اور ہر جگہ یہ وصیتیں امت کے سامنے پیش کی، لیکن یہ وصیتیں امت نے فراموش کی. اگر وصیتیں ائمہ کی و انبیاء کی و راہبروں کی امت فراموش کرے، کربلا جیسا واقعہ پیش آتا ہے. کربلا وصیت کی فراموشی کا نتیجہ تھا. اگر امت رسول اللہ کی رحلت کے بعد اگر وصیت رسول کو فراموش نہ کرتی، نہ بھولتی، تو واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، اس طرح سے نہ ہوتا جس طرح سے رونما ہوا. ہرگز یزیدیت پر سر اقتدار نہ آتی، حکومت تابوتوں کے ہاتھ نہ چڑھتی، اہل بیت کو و آل رسول کو اس طرح بے دردی سے شہید نہ کیا جاتا. لیکن اس وصیت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا. اور اسی طرح بعد میں امیر المومنین علیہ السلام کی وصیتیں جو آپ نے امت کو کی، ان وصیتوں پر عمل نہیں ہوا، جس کے بعد جو نتائج نکلے فراوان، دردناک اور کربناک واقعات. اور اسی طرح ہر امام کی وصیت، سید الشہداء علیہ السلام کی وصیت بھی اگر امت فراموش کرے گی تو وہی کچھ ہوگا جو رسول اللہ کی وصیت فراموش کرنے کا نتیجہ ہے. اور آج اگر آپ دنیا اسلام کی طرف نگاہ کریں اور اپنے آپ کی طرف نگاہ کریں ہم، اس ملک کی طرف نگاہ کریں ہم، اس کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو دیکھیں ہم، اور خصوصاً پاکستان میں تشیع کو دیکھیں ہم. ویسے تو ہم بہت ساری چیزوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کچھ افراد کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کچھ گروہوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، کچھ کسی اور چیز کو ذمہ دار سمجھتے ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے بھی بعض چیزیں ذمہ دار، لیکن ایک اہم ترین چیز جس کے نتیجے میں یہ حالات ہیں آج ہمارے، ان میں سے ائمہ کی وصیتوں کو فراموش کرنا ہے، وہ کربلا کی وصیت کو، وصیت الشہداء کی وصیتوں کو فراموش کرنا ہے. اگر یہ وصیتیں فراموش ہوں گی یہی حال ہوں گے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. امام علیہ السلام نے شہادت بیان کرنے کے بعد، یا ان چیزوں کے بارے میں جو گواہی وصیت کے اندر ضروری ہے، ان کی گواہی کے بعد یوں آغاز کیا اس وصیت نامے کا، وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًّا وَلَا بَطَرًا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا. فرمایا کہ میں خروج کر رہا ہوں لیکن نہ مفسد کے طور پر فساد کے لیے، نہ ظلم و ستم کے لیے، اور نہ ہی ہرج و مرج اور نہ امنی پھیلانے کے لیے. انی لم اخرج، میں خروج میں کر رہا ہوں لیکن ان کاموں کے لیے نہیں خروج کر رہا کہ کوئی آ کر بعد میں یہ نہ کہے کہ سید الشہداء کا خروج یا قیام کن چیزوں کے لیے تھا. کیوں سید الشہداء علیہ السلام نے یہ مطلب بیان فرمایا؟ میں ایک دفعہ ترجمہ کر دوں ساری وصیت کا، پھر آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے نکات کی طرف آئیں گے. درود پڑھیے محمد والے محمد. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ شر پھیلانے کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد پھیلانے کے لیے خروج نہیں کر رہا. وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں. یہ خروج کیا میں نے اس لیے تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، میرا ارادہ ہے امر بالمعروف کا و نہی عن المنکر کا. واسیرا بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور میرا ارادہ ہے کہ میں سیرت زندہ کروں یا سیرت پر چلوں، سیرت اپناؤں اپنے جد کی اور اپنے والد گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس سیرت پر میں چلنا چاہتا ہوں، یعنی اصلاح امت کرنا از طریق امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ در حقیقت میرا اصلی مقصد ہے یہاں سے نکلنے کا، شر پھیلانے اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا میں، یہ اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ امت کی اصلاح کروں اپنے جد کی. اور میں پہلا مسلم نہیں، مجھ سے پہلے میرے جد اور مجھ سے پہلے میرے والد گرامی اسی راہ پر چلے ہیں اور انہوں نے امت کی اصلاح کی ہے. فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق، جو مجھے حق کے ساتھ قبول کرے گا تو وہ جان لے کہ خدا اولا ہے، خدا زیادہ نزدیک ہے حق کے ساتھ. یعنی جو مجھے حق کے ساتھ قبول کرے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ اللہ حق کے زیادہ نزدیک ہے، وہ اللہ اولا و زیادہ سزاوار ہے حق کے. ومن رد علیہ ہذا، اور اگر کسی نے مجھے ٹھکرا دیا، میرا ساتھ نہ دیا اس میں، اصبر حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، اگر کسی نے مجھے ٹھکرا دیا، وہ میرا ساتھ نہ دیا، تو میں صبر کروں گا، میں استقامت دکھاؤں گا، یعنی میں اپنا راستہ چھوڑوں گا نہیں تنہا. اگر لوگوں نے ساتھ دیا تو اجر خدا کے ذمے ان کا، اگر ساتھ نہیں دیا تو میں اپنا رخ موڑوں گا نہیں، میں اپنے ارادے سے پھروں گا نہیں. اصبر، میں صبر دکھاؤں گا، حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم، تائی کہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان اپنا فیصلہ کر دے. بالحق، وہو خیر الحاکمین، اور بہترین حکم کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. وَهَذِهِ وَصِيَّتِي يَا أَخِي إِلَيْكَ، اے میرے بھائی، یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے، وما توفیقی الا باللہ، اور میرا بھروسہ فقط خدا کے اوپر ہے، وہ میری توفیق فقط خدا کی جانب سے ہے، میری کامیابی و موفقیت فقط اللہ کی جانب سے ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں کسی اور پر بھروسہ کر کے نہیں نکل رہا، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے نکل رہا ہوں۔ لوگ ساتھ دیں گے تو اجر اللہ کے ذمے ہے، اگر ساتھ نہیں دیں گے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، لوگوں پر نہیں ہے۔
نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
آواز سے درود پڑھیے محمد والے۔ عزیزان، آج ہم بہت کچھ محسوس کر رہے ہیں، جو چیزیں بہت گران بھی گزرتی ہیں اور گزرنی بھی چاہیے، خصوصاً عاشورہ ہی کے متعلق، کربلا کے متعلق۔ آئے دن آپ کسی نہ کسی ٹی وی چینل سے ایسے تبصرے جو جہلا کی طرف سے، نام نہاد سکالرز کی طرف سے، نام نہاد مورخین کی زبان سے سنتے ہیں اور پھر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ ہر سال تقریباً ایک وتیرہ بن چکا ہے، ایسے لوگ جنہیں لایا گیا ہے، عمدن لایا جا رہا ہے سامنے۔ یہ سابقہ حکومت آپ کی، وہ ڈکٹیٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے دین سے، یعنی اسلام سے ملاؤں کا رابطہ ختم کرنا ہے، یا دین کو ان سے آزاد کرانا ہے۔ بظاہر ایسا ہی کیا انہوں نے کہ پہلے ایسے نام نہاد علماء پیدا کیے یا تھے اور ان کو مدد دی، ان کے ذریعے سے اس ملک کے اندر مذہب کا چہرہ ماسخ کر کے انتہائی ڈرونا و خطرناک پیش کیا، کوئی جس کا آج تک سزا پوری قوم بھگت رہی ہے، اور حتیٰ وہ بھی جنہوں نے یہ کام شروع کیا تھا، نا عاقبت اندیش سیاستدان حکمران، اور اس کے پیچھے بعض وہ طاقتیں جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، وہ بچانا، انہوں نے مل کر سب نے حماقتیں کی، بے وقوفیاں کی، شاید خالصانہ کی ہوں گی، لیکن بعضوں نے یقیناً منافقانہ کا مقام کیا، اور آج یہ ملک، یہ قوم اس موجودہ صورتحال سے دوچار ہے، جس کے بقا کے لیے بھی ابھی فکر کی ضرورت ہے۔ ایک حربہ ان کا یہ تھا کہ ہم نے علماء کے ہاتھ سے لینا ہے، دین لینا ہے، اور ان کا رابطہ اس سے ختم کرنا، اور اس کے بجائے ایسے افراد آئیں دین کی تشریح کریں جن کا دین سے کوئی رابطہ و واسطہ نہیں ہے۔ انہیں لایا گیا کوئی اس ملک میں، کوئی کسی اور ملک میں، ان کے لیے وسائل و امکانات فراہم کیے گئے، اور سب سے بڑھ کر ٹی وی چینل، ان کے ذریعے سے ان کی پریشان خیالی کو امت تک منتقل کرنے کے لیے، اور کنفیوژن لوگوں کے اندر منتقل کرنے کے لیے ان کو فرصتیں دی گئیں۔ چونکہ اب ہماری دلچسپی دوسرے موضوعات میں نہیں ہے، عاشورہ پر حساسیت زیادہ ہے ہماری، لہذا عاشورہ سے متعلق وسید الشہداء کے بارے میں اگر ان کی زبان سے ملاغزات و مغلظات نکلتی ہیں تو وہ ہم محسوس کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر جو کچھ کہتے رہے ہم اس پر حساسیت نہیں رکھتے، لیکن دوسرے موضوعات پر بھی اگر ان کی باتیں غور سے سنیں تو ایسی ہی ہیں جیسے کربلا کے بارے میں اظہار کرتے ہیں یا اہل بیت کے بارے میں بعض اوقات اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو خود ذہنی طور پر کنفیوز ہیں اور اپنی کنفیوژن ان ذریعوں سے قوم کے اندر منتقل کرتے ہیں، تردید، یعنی مبصر بن کر، تبصرہ نگار بن کر، تجزیہ کار بن کر اور اسلام شناس بن کر، دین شناس بن کر، سکالر بن کر، کسی بھی عنوان سے اپنی کنفیوژن قوم کے اندر، جوانوں کے اندر منتقل کرتے ہیں اور ہو بھی جاتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے، میڈیا زدہ معاشرہ کے اندر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، نفسیاتی اثر ہے اس کا۔ بعض اوقات یہ کہیں گے کہ کربلا کا واقعہ ایک خاندانی چپکلش کا نتیجہ تھا، بعض اوقات یہ کہیں گے کہ یہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، بعض اوقات یہ کہیں گے، اتنا ایک بات جو ٹی وی چینل پر تو شاید نہیں آئی لیکن سابقہ اسی عشرہ اول میں کسی نے پوچھی، سوال لکھ کر کہا کہ ہمارے کالج میں یا یونیورسٹی میں ان کے کلاس فیلو نے انہیں یہ بات بتائی، البتہ اس موضوع پر کتاب لکھی ہوئی ہے، کتاب موجود ہے، کہ واقعہ کربلا در حقیقت ایک عورت کی وجہ سے شروع ہوا، یعنی ایک عورت کے رشتے پر جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے خاندانی جھگڑا بن گیا۔ کہا کہ میرے کلاس فیلو نے، کسی نے کہا میرے کلاس فیلو نے باقاعدہ انہوں نے جو نقل کیا کہ ٹی وی چینل سے ہی کسی عالم دین کا حوالہ دیتے ہوئے کہ انہوں نے یہ بات کسی ٹی وی پر کی ہے اور یہ کہا کہ واقعہ کربلا ایک رشتے کا جھگڑا تھا جو بڑھتے بڑھتے خاندانی جھگڑا بنا اور بڑھتے بڑھتے سیاسی جھگڑے کا رخ اس نے اختیار کر لیا۔ خوب پہلے یہ باتیں کسی ایک کھوپڑی کے اندر موجود رہتی تھی، باہر نہیں آتی، اگر آتی بھی تو کسی گلی کے اندر، کسی کوچے کے اندر، کسی محلے کے اندر تھی، لیکن اس وقت اس جدید وسائل کی مدد سے، ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر ایک کی ذہنی کنفیوژن ہر ملت کے، ہر فرد کے ذہن تک پہنچائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ جنہیں کسی چیز پر نہ آز یقین ہے نہ ان کا اعتقاد ہے کسی چیز کے اوپر، شیطان زدہ ذہن، شبہ زدہ ذہن، شک زدہ ذہن و مریب ذہن جب آ کر بے لاگ تبصرے کرتے ہیں، خصوصاً وہ نسل جن کا خود بھی مطالعہ اتنا زیادہ نہیں، اور اس لحاظ سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے جوانان عزیز، وہ پوری قوم ہی ایک لحاظ سے جو صرف سننے پر اکتفا کرتے ہیں، وہ مطالعہ کی طرف نہیں آتے، کتاب خانی کی طرف نہیں آتے، تاریخ سے کم آشنا ہے، فوراً تردید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کہ کلام میں بہت واضح طور پر مقصد سید الشہداء بیان شدہ ہے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے از جملہ اسی وصیت نامے کے اندر، دیگر خطبات میں بھی ہے، میں اشارہ کرتا رہوں گا اثنائے گفتگو میں، لیکن سب سے واضح طور پر اس وصیت نامہ کے اندر سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا مقصد بیان کیا ہے، یعنی اپنی وصیت کے ضمن میں، تاکہ آئندہ کوئی آ کر تردید نہ کرے اس راہ کے اندر۔ ہمارا فریضہ، اس ممبر کا فریضہ اور ان مجالس کا بہت عظیم فریضہ ہے، اور یہ فریضہ یہ ہے کہ ہم پیغام کربلا و مقصد سید الشہداء علیہ السلام ان مجالس اور اس ممبر کے ذریعے دنیا کو بتائیں، اور بتائیں بھی اسی سطح پر جس سطح پر ضرورت ہے بتانے کی۔ اگر وہ ٹی وی چینل پر آ کر ایک تردید ایجاد کرتے ہیں، ہم ایس ایم ایس کے ذریعے اس کا جواب دیتے ہیں، کیا یہ مقابلہ برابر کا ہے؟ کہ ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل پر ایک شبہ ایجاد کیا جاتا ہے جس کو ساری دنیا سنتی ہے، شیعہ و سنی، مسلم و غیر مسلم، پاکستانی و غیر پاکستانی، ہم اس کا جواب دیتے ہیں ایس ایم ایس چلا کر، اور پھر خوش ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں اس کا جواب دے دیا ہے، یا زیادہ زیادہ ایک ممبر پر ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، ایک مجلس کے ضمن میں ہم اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں، آیا یہ جواب کافی ہے اس سطح پر جواب دینا؟ سیٹلائٹ چینل کا مقابلہ ایس ایم ایس سے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، رسول کو فرمان ہے، امت رسول کو یہ فرمان ہے، اے رسول اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، اے رسول جب آپ نے اپنا دشمن دیکھ لیا اور دشمن کو پہچان گئے کہ کس قدر خونخوار، کس قدر صفاق اور کس قدر جلاد، بے رحم، جو کسی چیز کو معاف نہیں کرتا، اور اس نے ٹھان لی ہے تمہارا دین و ایمان تباہ کرنے کی، آپ بھی ان کے لیے آمادہ رہو، آپ بھی ان کے لیے تیار رہو، آپ شمشیروں کا جواب دعا سے نہیں دے سکتے، آپ ان کے تیروں کا جواب تعویذوں سے نہیں دے سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں آمادگی کرو، تیار رہو، جتنی طاقت ہے تمہارے اندر، جتنی کر سکتے ہو آمادگی، اپنے اندر آمادگی پیدا کرو تاکہ وہ آپ پر غلبہ نہ پا سکیں، تاکہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تاکہ آپ کا دین اور آپ کے دین کا راستہ نہ روک سکیں، یہ قانون یا یہ حکم خداوند تبارک و تعالیٰ کا تمام امت کے لیے ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، یہ فریضہ ہے، یہ واجب ہے ہم پر کہ اتنی آمادگی اپنے اندر پیدا کریں، اتنی تیاری کریں جتنی ممکن ہے ہمارے لیے، جتنی مقدور ہے ہمارے لیے، قبر میں وہ تین چار سوال ہی نہیں پوچھے ہوں گے جو بہت قدیم سے بزرگان ہمیں بتاتے آئے ہیں کہ من ربوں کا، وہ من رسولوں کا، وہ ماں کتابوں کا، یہ چند سوال ہی نہیں ہوں گے، جیسے کوئی اس مقابلوں میں کتنے سوال پوچھے جاتے ہیں آپ سے، بسوں کا سو سو سوال پوچھا جاتا ہے، قبر کے سوال فراوان ہیں، کتنے سوال ہیں، جتنا آپ کی ذمہ داریوں کا دائرہ وسیع ہے اتنے قبر کا سوال نامہ بڑا ہے، ایک پاگل سے کوئی سوال نہیں ہوگا، حتی یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا من ربوں کا، کیوں؟ اس لیے اس کی ذمہ داری کا دائرہ بند ہے، آف ہے، سوئچ آف ہے، عقل نہیں ہے اس کے اندر، بچے سے نہیں پوچھا جائے گا چونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی رشد کی عمر کو نہیں پہنچا، ابھی عمر کے اس حصے میں پہنچا نہیں کہ اسے سوال کیا جا سکے، یعنی ابھی ذمہ داری کے دالان میں اس نے قدم نہیں رکھا، ذمہ دار نہیں ہے بچہ، لیکن جس کو خدا نے عقل دی ہے، جس کو شعور دیا ہے، جس کو اللہ نے سوچ دی ہے، اور عقل و شعور کے ساتھ ساتھ جس کے لیے خدا نے دین دیا ہے، وہ سب سے بہترین دین و خیر الدین جس کو خدا نے دیا ہے، جس کو خدا نے مکتب اہل بیت و تشیع جیسا مکتب عطا کیا ہے، ان ساری چیزیں ہمارے سوالات کا دائرہ بڑھا رہی ہیں، یہ فخر تو ہے، خوشی تو ہے کہ بہترین دین و بہترین امام و بہترین راہبر خدا نے ہمیں دیے ہیں، لیکن اس بہترین کے جواب میں سوالات بھی ہمارے زیادہ سخت ہو گئے ہیں، سب سے زیادہ سخت سوال ہمارے، ان سوالوں میں ایک سوال یہی ہے کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، کہ اپنی بقا کے خاطر، اپنی قومی بقا کے خاطر، اپنی امت کی بقا کی خاطر، اپنے مقتم کی بقا کی خاطر، اپنی عزت و وقار کی بقا کی خاطر تمہارے اندر اتنی آمادگی ہونی چاہیے جتنی مقدور ہے تمہارے لیے، جتنی کر سکتے ہو ممکن ہے تمہارے لیے. پہلا سوال یہی ہوگا قبر میں، یا ان پہلے سوالوں میں سے ایک سوال یہی ہے ہم سے، کیا یہ کی تھی مقدور پر آمادگی اپنے اندر پیدا؟ کہ ایک سیٹلائٹ چینل پر، ایک عالمی چینل پر ہونے والے اعتراض کا جواب تو ایس ایم ایس سے دیتے تھے اور سمجھتے تھے میں کافی ہے ہمارے لیے، یہ آیا یہی مقدور تھا آپ کے لیے؟ اور مقدور نہیں تھا، اس سے بڑھ کر نہیں کوئی قدم اٹھا سکتے تھے؟ بہت عظیم فریضہ ہے اس ممبر و مجلس کا، جیسا کہ محراب و مسجد کا، جیسا کہ مدرسہ و قلم کا، عظیم فریضہ ہے مجلس، چونکہ مختص ہے بنام سید الشہداء. بعض اوقات عام مومنین یہ کہتے ہیں کہ اس میں فقط ذکر سید الشہداء کیا جائے، ایک لحاظ سے درست کہتے ہیں کہ ان مجالس میں فقط ذکر سید الشہداء کیا جائے، یعنی مکتب حسین کی تشریح کی جائے، یعنی مقصد حسین ابن علی بیان کیا جائے ان مجالس کے اندر. چونکہ کچھ کام لائبریریوں میں بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کام مسجد میں بھی ہو جاتے ہیں، کچھ کام کعبہ میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مقصد حسین فقط ان مجالس میں بیان کیا جائے گا. اگر یہ مجالس، یہ ممبر صحیح چہرہ پیش کرے سید الشہداء کا، صحیح مقصد پیش کرے سید الشہداء علیہ السلام کا، وہ تردید جو آج تذبذب پیدا کیا جا رہا ہے اس کا پہلے سے جواب موجود ہے. تعجب ہوتا ہے بعض اوقات سن کر کہ سال ہر سال سے ممبروں سے سن سن کے، مجالس میں شرکت کر کے، پھر بھی کسی ایک خناس کا شبہ سنتے ہیں کسی ٹی وی چینل سے، پھر ایک شیعہ ذہن پریشان ہو جاتا ہے، ایک شیعہ جوان پریشان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب تو یوں کہہ رہے تھے اپنی گفتگو کے اندر، انہوں نے یہ اندیا دے دیا. آپ 60 سال کیا سنتے رہے؟ آپ 50 سال کیا سنتے رہے؟ آپ 40 سال ممبر پہ کیا سنتے رہے؟ بہت عظیم فریضہ و رسالت ان مجالس کی بنتی ہے. اور یوں نہیں کہ ہم خود سے اپنی طرف سے آ کر کچھ بیان کریں تو دفاع ہے، نہ، اگر ہم کلام معصوم، کلام سید الشہداء پیش کر دیں، یہ خود بہت بڑا دفاع ہے. امام علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، حضرت امام صادق علیہ السلام، کہ آپ ہمارے کلام کے ساتھ مرچ مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کلام اتنا نورانی ہے، اتنا معقول ہے، اتنا عرشی ہے کہ آپ فقط اسے لوگوں کے سامنے پیش کرو، جو فطرت و دل پاک ہوگا اس دل کے اندر اتر جائے گا ہمارا کلام. اگر دل ظلمانی نہ ہو، اگر دل تاریک نہ ہو، اس کے اندر اتر جائے گی ہماری بات. آپ صرف ہماری بات پیش کرو لوگوں کے سامنے. سید الشہداء خود بیان فرما رہے ہیں کہ میں کیوں نکلا، کس مقصد کے لیے میں نے یہ قیام کیا. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ میں خود نکل رہا ہوں، نہ کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، میں خود قیام کے لیے تیار ہوں. بیعت یزید ایک بہانہ بنا، نہ کہ یزید اگر بیعت نہ کرتا تو سید الشہداء قیام نہ کرتے، سید الشہداء کے لیے بیعت بہانہ بنا. یہ قیام ہر صورت میں ہونا تھا، خصوصاً اگر خطبۃ المنا کو پڑھی، اس کے اندر ایک سال پہلے سے سید الشہداء نے اپنے عزائم کا اظہار کیا کہ میں تیار ہوں اس طاغوت کے خلاف قیام کرنے کے لیے. صرف لوگوں سے کہا کہ آپ اٹھو، آپ پر فریضہ ہے، آپ میرا ساتھ دو، لیکن فرمایا کہ میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، امت کے اندر تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا. وہی نقطہ جو آج بعض نادان لوگوں کے اندر تردید و اضطراب پیدا کرنے کے لیے جس کو بیان کر رہے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے آ کر امت کو معاذ اللہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، جو کھوپڑی ٹیڑھی ہو جائے کج ہو جائے، اللہ بھی کہتا ہے کہ رسول کو کہ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پر، یعنی یا رسول نہ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے اور خدا نے کہا کہ میں تو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو، جو خود کج ہو جائے میں اسے اصلاح نہیں کرنا چاہتا. کیا آج یہ تاثر نہیں دیا جاتا کہ اگر کوئی اصلاحی قدم اٹھایا جائے یہ قوم کے اندر ہرج و مرج پیدا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے یہی تشخیص دیا کہ اگر میں جنگ کرتا ہوں امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، لہذا انہوں نے جنگ نہیں کی تاکہ صلح و امنیت برقرار رہے، لیکن سید الشہداء نے معاذ اللہ اس پہلو کا خیال نہیں رکھا، امت کے تفرقے کا خیال نہیں رکھا کہ امت دو حصوں میں بٹ جائے گی. یہ مغالطہ اور سفسطہ مختلف رنگوں میں پیش کیا جاتا ہے، مختلف زبانوں میں اور لہجوں میں پیش کیا جاتا ہے. توجہ سے سنیں ان چیزوں کو، غور سے سنیں ان چیزوں کو. بعض ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارے جوان بڑی رغبت کے ساتھ سنتے ہیں، وہ بعض بزرگ بھی عطا اس شان اہل بیت بیان کر رہے ہیں. عزیزانہ ہمیں معلوم ہے جی شان اہل بیت کیا ہے، شان اہل بیت کے سائے میں در حقیقت وہ اہل بیت کے مقام کو گرا رہے ہوتے ہیں، اہل بیت کو ذریعہ قرار دیتے ہیں ان مصنوعی مجعول اور جعلی شخصیات کو ابھارنے کا جنہیں تاریخ بھر میں کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طریقے سے انہیں بڑھایا جائے ان کا قد. بنو امیہ نے، بنو عباس نے جن کے لیے کارخانے مقرر کیے، حدیث ساز فیکٹریاں لگائیں جن کے لیے، اور درباری و سرکاری حدیثیں گڑھنے اور لکھنے والے و خطیب جن کے لیے کرائے پہ لیے گئے تاکہ ان شخصیات کا قد بڑھایا جائے، وہی کام آج ایک ظرافت کے ساتھ اور بڑی نفاست کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی مجالس و محافل تک ان کو کھینچ کے لے آتے ہیں اور ہمیں ہی ہمارے ہی ذہنوں میں خناسیت کر کے چلے جاتے ہیں. مطلب گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں، ذہن کو گمراہ کر کے چلے جاتے ہیں. توجہ سے سنیں کہ کن لہجوں کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ اور کس ظرافت و نفاست کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. شان اہل بیت کے سائے میں اہل بیت کے مقام کو کم کرنا، گرانا. بعض اوقات آ کر امت کو اصل قرار دیا اور امت کے اتحاد کی خاطر، امت کے وحدت کی خاطر سکوت کو لازمی قرار دیا کہ یہ کام نہ کیا جائے کہ اس سے امت کے اندر تفرقہ پڑے گا، یہ بات نہ کی جائے اس سے امت کے اندر تفرقہ پڑے گا. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے البتہ، جن لوگوں کے پاس اقتدار موجود ہوتا ہے اگر ان کے اقتدار کے بارے میں کوئی بات کی جائے فوراً خطرہ ملک کو پیش آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ملک کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے. اگر کسی ایسے نام نہاد کسی دینی مذہبی آدمی کے خلاف یا کسی نام نہاد عالم کے بارے میں کوئی بات کی جائے وہ فوراً کہتے ہیں یہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے. اس کا کیا ربط ہے اسلام کے خلاف؟ اگر کوئی مجھے آ کر کہے کہ تم حرام کھاتے ہو، میں کہوں گا دیکھو یہ قرآن کا دشمن ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ خدا کا دشمن ہے. ایک شخص تھا، اس نے حدیث غلط پڑھی، ممبر پر بیٹھا ہوا حدیث اس نے پڑھی اور غلط پڑھی، نیچے سے کسی آدمی نے اس کو ٹوک دیا. وہ پڑھ رہا تھا وہ حدیث جو معروف رسول اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ ضربۃ علین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. اس نے سنی ہوئی تھی کہ صحیح نہیں پڑھا ہوا تھا، عربی نہیں جانتا تھا، بار کے اس نے پڑھ دی غلط. اب جو عربی جانتے ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ وہ کیا پڑھ رہا تھا. وہ اس نے ضربۃ علین کو پڑھا، ضرب تو علین، ضربتوں کا مطلب ہوتا ہے یعنی مارا، میں نے تجھے مارا، معاذ اللہ یعنی میں نے علی کو مارا، یہ معنی بنتا ہے اس کا ضربتوں کا. اس ضربہ تو علین کو پڑا، ضرب تو علین، نیچے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا اس نے ٹوک دیا اس کو کہ بھائی جان یہ ضربہ تو علین ہے نہ کہ ضرب تو علی، تو اس نے ادھر ہی مجمع کو کہا کہ یہ علی کا دشمن بیٹھا ہوا ہے ادھر، یہ مجمع نے نعرہ لگا دیا اس کے خلاف علی کے دشمن پہ لانا. اس نے کہا کہ وہ غلط حدیث غلط پڑھ رہے ہو حسن، آپ کیا کہہ رہے ہو ضربہ تو علین، علی کی ضربت، ضرب تو علی یعنی میں نے علی کو مارا. اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ حدیث غلط پڑھ رہے ہو، کہتے ہیں یہ علی کا دشمن بیٹھا ہوا ہے. جب سازی فضا سازی، بعض وقت اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں کہ اگر کسی حکمران پر، کسی سیاستدان پر اعتراض کرو، کہتے ہیں ملک کا دشمن ہے. کسی ڈکٹیٹر کے بارے میں کوئی بات کرو، کہتے ہیں یہ ملک کا دشمن ہے. اگر ڈکٹیٹر کا ملک سے کیا رابطہ ہے؟ اگر کوئی ملک کا دشمن ہے تو ڈکٹیٹر اور عامر دشمن ہے ملک کا، عامریت دشمن ہے ملک کے لیے. اگر کوئی بکا ہوا دشمنوں کے ہاتھ میں، اس کے بارے میں بات کرو، کہتے ہیں یہ ملک کا دشمن ہے. اگر کوئی دین کا ٹھیکیدار بن بیٹھا ہے نام نہاد، اس کے کسی عمل کے بارے میں بات کرو، کہتے ہیں یہ اسلام کا دشمن ہے. اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، بس وہ ممبر پر بیٹھ کر غلط بیانی کرتا ہے، غلط حرکت کرتا ہے، یہ اہل بیت کا دشمن ہے. اگر کوئی عزاداری میں غلط قدم اٹھاتا ہے، کوئی آ کر اس کو اصلاح کرے، اس کو کہے کہ یہ عزاداری کا دشمن ہے، تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے، اصلاح کی کوئی بات نہ کرے. بہترین حربہ ہے. اگر آپ کہیں کہ اگر یہ مسجد کا پنکھا یہ یہاں کے بجائے یہاں لگا دو، آپ کہیں تو مسجد کی دشمن ہو. اگر اسے کہیں کہ یہ امام بارگاہ کا مثلا یہ تالا ہے، یہ تالا نہیں یہ تالا لگاؤ، وہ کہے گا تم امام بارگاہ کے ہی دشمن ہو. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں قبضے میں کوئی چیز آ جائے، اوچھے زبان سے اور اوچھے طریقے سے، بجائے اس کے کہ اس کو قبول کریں یا کم از کم اس کا کوئی جواب دیں معقول، اوچھے طریقے سے اس کو رد کرنا. اب یہ ہر سطح پر ہے، یہ مطلب موجود، ہر سطح پر یہ مطلب موجود ہے. یا آپ کے کراچی کا ہی واقعہ بتاتے ہیں نا، کہ اگر کوئی گاڑی والا چالان کرے تو اسے فوراً کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے تم فلاں کے خلاف ہو. وہ ڈر جاتا ہے بےچارا کہ تو جیل میں ڈلوائے گا بندہ، اس کو کہتے ہیں جاؤ. تو یہی کام انہوں نے کیا کہ اگر کوئی اصلاحی قدم اٹھے، یہ امت کے اندر تفرقہ پھیلانا ہے، یہ امت کے اندر شر پھیلانا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب بلند آواز سے درود پڑھی، امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب نہضت کا آغاز کیا شاہ کے خلاف، سب سے پہلے جو کوڑا استعمال کیا گیا تازیانہ امام پر، وہ یہی تھا کہ ان کا کام فقط شر پھیلانا ہے، یہ شرور لوگ ہیں، یہ شر پھیلاتے ہیں. حوضے کے اچھے خاصے ٹھنڈے ماحول کو خراب کر رہی ہیں. اگر یہ بات کریں گے تو پولیس اندر آئے گی، مدرسوں میں آئے گی. کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے یہاں، اس کو شر کہتے ہیں، اصلاحی قدم کو شر. امام کو اتنی مشکل شاہ کے خلاف پیش نہیں آئی جتنی مشکل ان لوگوں کے خلاف پیش آئی جو امام کی اصلاحی نہضت کو شر کی نہضت کہتے تھے. یہ شر پھیلا رہی ہے، قوم کے اندر تفرقہ پھیلا رہی ہے. سید الشہداء علیہ السلام کے علم میں تھا، بلکہ نہ صرف علم میں تھا، اس وقت بعض لوگوں کی دبی زبان سے یہ الفاظ نکل بھی رہے تھے کہ یزید کے خلاف قیام کرنا معاشرے کے اندر شر پھیلانا ہے، یزید کے خلاف بات کرنا یعنی ملکی امنیت کو خراب کرنا ہے، طاغوت کے ہاتھ میں یہ ہتھیار ہے نفسیاتی کہ جو کچھ یزیدیت و طاغوتیت کرتی رہے آپ کچھ نہ کہو، کیونکہ اس سے ہمارے اپنے درمیان تفرقہ پڑ جائے گا، کچھ یزید کے حامی ہو جائیں گے، کچھ حسین کے حامی ہو جائیں گے، اور امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور امت مسلمہ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، یعنی یزیدی امت مسلمہ اور حسینی امت مسلمہ کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، کہیں یہ الگ نہ ہو جائے، چند سال قبل ایک موضوع مجالس کا رکھا تھا اور مختصری گفتگو ہوئی اس میں، کربلا کے قرآنی اصول، قیام سید الشہداء کے قرآنی اصول، سید الشہداء نے جو قیام فرمایا اس کے قرآنی اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مخلوط راستوں کو جدا کیا ہے، کچھ راستے جو مخلوط ہو جاتے ہیں، ہمیشہ قوموں میں مخلوط ہو جاتے ہیں، قرآن نے اصرار کر کے ان راستوں کو الگ کیا ہے، اور ساتھ تنبیہ بھی کی ہے کہ خبردار ان راستوں کو آپس میں ملنے نہ دینا، یہ راستے ایک نہ ہونے پائیں، خیال رکھنا ان کا، متعدد آیات شاید 15 سے 20 تک کے قریب آیات قرآن مجید میں صرف اس لیے خدا نے نازل کیے کہ غلط اور صحیح راستہ آپس میں مخلوط نہ ہو جائے، کبھی افراد کے نام کے ساتھ، کبھی عناوین کے ساتھ، کبھی القابات کے ذریعے، کبھی کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ خبردار یہ راستے آپس میں مخلوط نہ ہو جائے۔ آج ہم اس کو عین دین سمجھتے ہیں، بعض لوگ جو آج کہتے ہیں یزید بھی درست و حسین بھی درست، یہ گویا اپنے آپ کو امت کا و اسلام کا بہت خیرخواہ سمجھتے ہیں، یعنی درست کام یہی ہے کہ آپ کسی کو غلط نہ کہو، کسی کو غلط کہنا یہ خود ایک غلطی ہے، غزالی اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا دانشور، صاحب فضل انسان غزالی، لیکن یہاں آ کر اس کی بصیرت جواب دے جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یزید کے خلاف کوئی بات نہ کرو چونکہ غیبت ہو جاتی ہے، یزید کو برا بھلا کہنے سے غیبت ہو جاتی ہے، یہ غزالی کا مذہب بہت سارے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ آپ برے کو برا نہ کہو، اچھے کو اچھا نہ کہو، بلکہ کہو سب اچھے ہیں، سب اپنی اپنی قبر میں جائیں گے، سب خوب ہیں، سب درست ہیں، ہمیں کسی کی قبر میں نہیں جانا، خود جواب دے گا اگر غلط ہے، ہمیں کیا لگے اس سے، اگر سب نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہ ہوتا تو پھر خدا ہمیں انسان نہ بناتا، وہ مخلوق بناتا جس کو ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہے نا، ایسی مخلوقات جن کو ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہے، دوسری مخلوق جائے جہنم میں باڑ میں جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ایک بھینس کے سامنے دوسری بھینس، اس کو جو کچھ بھی ہو جائے یہ بھینس اس کا کام ہے چرنا، وہ مر رہی ہو تو بھی یہ چرتی ہے، وہ چر رہی ہو تو بھی یہ چرتی ہے، اس کو کیا پرواہ کہ اس کے اوپر کیا بلا نازل ہوئی ہے، ہمیں خدا نے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا، اس لیے انسان بنایا کہ ایک دوسرے سے لا تعلق رہ کر زندگی بسر مت کرو، کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے مربوط کر دی گئی ہیں، غلط اور صحیح کو کبھی بھی آپس میں نہ ملاؤ، یہ جھوٹا فلسفہ اور غلط فلسفہ ہے، یہ بعض وحدت کو اتنا مطلق اور اتنا عام لے جاتے ہیں کہ گن اور گیو کی وحدت کے قائل ہیں، گندم اور گن دونوں، کہتے ہوں کیوں آپ گن کو گندم سے کیوں الگ کرتے ہو، گن تو سمجھتے ہیں، گن ہی کہتے ہیں نا اردو میں، جی کسی اور جگہ مجلس میں گن کا نام لیا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں کیا منع کیا اس کا، اس لیے تھوڑا شک ہو گیا مجھے، گن یعنی وہ کیڑا جو گندم کو کھا جاتا ہے، یہاں تو آٹا ہی آتا ہے نا، گندم کا دانا تو شہروں میں مشکل ہے، لیکن دیکھا ہوگا ایک کیڑا ہوتا ہے گندم کا دانا کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے اس کو. اور یہ حیوانات حدیث کے مطابق جتنے جانور جاندار ہیں یہ سب انسانی اوصاف کا تجسم ہے، انسانی اوصاف کا، ہمارے اعمال کا تجسم ہے، گن بھی ہمارے عمل کا تجسم ہے. بعض انسانوں کا کردار قوم کے اندر، امت کے اندر، مذہب کے اندر گن والا عمل ہے، بعض گن ہے، مذہب کے گن ہیں، قوم کے گن ہیں، امت کے گن ہیں، دین کے گن ہیں. ان کا کام فقط امت کو کھوکھلا کرنا ہے، چاٹنا ہے ان کو، چھلکا چھوڑ دیتے ہیں امت کا، اندر سے سب نشاستہ کھا جاتے ہیں اس کا. ان کو جتنا آپ پلا پوسا ہوا اور موٹا تکڑا دیکھو گے آپ، در حقیقت انہوں نے امت کا نشاستہ چاٹا ہے. بعضوں کا حدود اربا بہت پھیلا ہوا ہے نا، یہ حدود اربا اس لیے پھیلا ہے کہ انہوں نے سارا نشاستہ قوم کا چاٹ لیا ہے، مذہب کا سارا نشاستہ چاٹ لیا انہوں نے. یہ گن ہیں دین کے، اور پھر آ کر کہنا کہ گنوں گندم دونوں ایک ہونے چاہیے. سید الشہداء علیہ السلام اسی زمانے میں بعضوں نے، چونکہ بعض جری ہوتے ہیں، بہت ہی جسور، گستاخ، ان گستاخوں میں سے ایک گستاخ یا ایک طرح کی گستاخی یہ تھی کہ امام کو جا کر تذکر دینا وحدت کے، سید الشہداء کو، امام حسین کو آ کر تذکر دیتے تھے کہ آپ وحدت کا خیال رکھیں، امت کی وحدت کا خیال رکھیں، آپ کے نانا کی امت ہے، یہ تقسیم ہو جائے گی، کچھ لوگ بنو امیہ کے ساتھ ہو جائیں گے، کچھ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. اور یہ معمولی لوگ نہیں تھے جو یہ کام کر رہے تھے، بڑی بڑی شخصیات تھی ان کے اندر، شاید نام لوں باز کا، یعنی ذہن ان کا مردد تھا، کنفیوژن تھی ان کے ذہن کے اندر. جس طرح کچھ لوگ آئے آ کر سید الشہداء کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ قصد تبدیل کر دیں، اپنا ارادہ بدل دیں، یزید کے خلاف جنگ کے بجائے، یزید کے خلاف قیام کے بجائے، وہ یزید کے خلاف ایک انقلاب کے بجائے آپ یزید کے ساتھ مذاکرات کریں، یا ہم آپ کی بات چیت کرا دیتے ہیں یزید کے ساتھ، اور اس طرح سے معاملہ آرام سے طے پا جائے گا. بعضوں نے آ کر سید الشہداء کو کہا کہ آپ کوفیوں پر بھروسہ نہ کریں، کوفی قابل اعتماد نہیں ہے. سید الشہداء ان باتوں کو سن سن کے تنگ آئے، اور آخر کار یہ فرمایا کہ افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، تف ہو تمہاری ان باتوں پر. بعض آ کر تذکر دیتے تھے امام کو کہ آپ وحدت امت کا خیال رکھیں، آپ کے اس کام سے امت دو حصوں میں بٹ جائے گی. وحدت درست ہے، وحدت قرآن کا حکم ہے، وحدت پر دار و مدار ہے سب کا، لیکن کن چیزوں کی وحدت، کن اجزاء کی وحدت؟ گندم کی وحدت آپس میں نہ، گن اور گندم کی وحدت، شیطان اور انسان کی وحدت نہ، انسانوں کی وحدت، کافر اور مسلم کی وحدت نہ، مسلمانوں کی وحدت، مومن اور فاسق کی وحدت نہیں ہو سکتی، فقط مومن کی وحدت. اس لیے خداوند نے بعض راستے الگ کیے کہ ان کو ہرگز مخلوط نہیں کرنا. عزیزان، ان راستوں کو جدا کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی گئیں، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے شہداء پیش ہوئے، وہ سب ان راستوں کو الگ کرنے کے لیے تھے، تاکہ آنے والوں کے لیے الجھن ختم ہو جائے، آنے والوں کے لیے ابہام نہ رہے، شفاف رہے یہ راستے، ان کے اوپر گرد و غبار نہ پڑ جائے. آپ توجہ کریں کتنا الجھایا گیا امیر المومنین کو، دکھ تھا اس بات کا، درد امیر المومنین کا یہ تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اتنا زمانے نے مجھے گرا دیا، نیچے کر دیا، کہ آج میرا موازنہ معاویہ کے ساتھ ہونے لگا ہے. یعنی یہ الجھن پیدا ہوگی کہ معاویہ درست ہے یا علی درست ہے. یہ کام بازوں نے کیا، ممبروں نے یہ کام کیا، الجھا دیا اس طرح سے راستہ، ابہام پیدا کر دیا راستے کے اندر. اس لیے جہاں بھی اصلاحی نہضت شروع ہوئی، تحریک شروع ہوئی، اصلاحی کام شروع ہوا، فوراً تازیانہ لے کر آئے، کہ تفرقہ پڑ رہا ہے، ایسی باتیں نہ کرو کہ ان سے امت دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ وہ مگر ایک امت کا حصہ یزیدی ہے اور ایک امت کا حصہ حسینی ہے، تو بہتر ہے کہ یہ امت الگ الگ ہو جائے، یزید یزیدی ہو جائے، یزیدی یزید کے ساتھ چلا جائے، دودھ دودھ ہو جائے اور پانی پانی ہو جائے۔ ہماری کمزوری بعض اوقات یہ کہ کم ہے، قلت میں ہے یا تفرقہ ہے، یعنی مومنین کے اندر تفرقہ یہ بھی کمزوری کا بڑا سبب ہے، لیکن مومنین کے اندر غیر مومنین کا مومنین کے لبادے میں گھس جانا یہ اس سے بھی زیادہ سبب ضعف اور ناتوانی ہے۔ دو مومن اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں کمزور ہو جائیں گے، دو بھائی اگر آپس میں اختلاف کرتے ہیں کمزور ہو جائیں گے۔ قرآن نے بھی روکا ہے کہ خبردار، دو مومن و دو بھائی، دو ہم مسلک و دو ہمراہ کبھی بھی آپس میں اختلاف نہ کریں، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو، ضعیف ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے اور عزت و وقار تمہارا جاتا رہے گا۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وحدت کی آڑ میں حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کرنا، اختلاف مومنین میں حرام، تفرقہ مومنین میں حرام ہے، لیکن وحدت کے جھنڈے کے نیچے آ کر مومن کو حق نہیں بنتا فاسق کو اپنی صفوں میں داخل کرے۔ افمن کان مومنن کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ قرآن مجید آیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ مومن و فاسق ایک جیسے ہیں؟ جب ایک جیسے نہیں ہے تو دونوں کو الگ کرو، پھر مومن الگ ہو فاسق الگ ہو۔ فساق جب مومنین کے صفوں میں گھس جائے عزیزان، اس کا کہیں زیادہ شر و ضرر ہے بجائے اس کے کہ مومنین آپس میں تفرقہ کریں، دونوں شر ہیں لیکن یہ بڑا شر ہے۔ اس وقت ہمارے مصائب کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ یہ گون و گیو جو ایک کیا ہوا ہے، حق و باطل ایک کیا ہوا ہے، دایا اور بایا ایک کیا ہوا ہے، صحیح و غلط کو ایک سمجھا ہوا ہے، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی رہے، اس سے پردہ نہ اٹھے۔ ایک تو خود ڈرتے ہیں کہ اگر الگ الگ ہو گئی، خط الگ ہو گئے، لائنیں الگ ہوں گی تو پتہ نہیں میں کس میں شمار ہوں گا، اور ایک یہ ڈرتا ہے کہ اس میں امت میں تفرقہ آ جائے گا، کون سا تفرقہ امت کے اندر آئے گا۔ اس لیے بعض گستاخ سید الشہداء کے پاس آئے اور آ کر روکنے لگے کہ آپ کے اس قیام سے شر پھیلے گا، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر اس شخصیت کے خلاف یہ بات دہرائی گئی جس نے اصلاح کا پرچم اٹھایا۔ اور میں نے مثال بھی دی آپ کو کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب انقلاب کا آغاز کیا، شاہ کے خلاف آواز اٹھائی، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علماء، حتیٰ بعض علماء جو مرجعیت کی سطح کے علماء تھے، انہوں نے بھی امام کو کہا کہ ایک ہی شہنشاہ شیعہ ہے، ایک ہی شہنشاہ پوری دنیا میں، باقی سارے شہنشاہ غیر شیعہ ہے، ایک ہی شہنشاہ شیعہ ہے، اور یہ مولانا اس ایک شہنشاہ کو بھی حکومت کرنے نہیں دیتا، کہا ایران میں شر پھیلا رہا ہے، ظاہر ہے کچھ شیعہ شاہ کے حامی ہو جائیں گے اور کچھ شیعہ امام کے حامی ہو جائیں گے، اور اس طرح شیعہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ وہی جملہ تھا جو سید الشہداء کو بعض نے آ کر کہا تھا کہ آپ اگر یزید کے خلاف قدم اٹھائیں گے، یزید کے خلاف علم اٹھائیں گے، انہوں نے کہا یہ علم آپ کا تفرقہ ڈال دے گا۔ اس لیے سید الشہداء کو یہ جملہ اپنی وصیت میں کہنا پڑا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں خروج کر رہا ہوں لیکن شر کے لیے نہیں، تفرقہ ڈالنے کے لیے نہیں، یہ سفسطہ ہے، یہ مغالطہ ہے، یہ من گھڑت بات ہے جو آج بھی بعض نادانوں کی زبان سے ادا ہوتی ہے، مختلف ٹی وی چینلز پر سننے کو ملتی ہے اور جوانوں کا ذہن مغشوش کرتے ہیں، مشکوک بناتے ہیں، یہ خناسیت ہے، اور ان کا جواب ہمیں اسی زبان سے دینا ہے جس زبان سے شبہ ہوتا ہے۔ عزیزان کبھی بھی سیٹلائٹ کا جواب ایس ایم ایس سے نہیں دیا جا سکتا، اور یہ ہم کر سکتے ہیں، عزم کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی آئلی زندگی میں حد المقدور کوشش کرتے ہیں کہ اپڈیٹ رہیں، زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں، تو اپنی دینی اور مذہبی زندگی میں بھی زمانے کے ساتھ ساتھ چلیں، دشمن کے ہتھیار کو سمجھیں اور اسی طرح کی ڈھال اپنائیں آپ، تاکہ ہمیں مغلوب نہ کر سکے، خود ہماری متا ہمارے ہاتھ سے نہ چھین سکے۔ یہ شبہات کے امت کے اندر تفرقہ پڑ گیا اس بات سے، بعض اوقات لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہوا تو ایسے ہی، ایک شامی مسلمان بن گئے، کوفی مسلمان بن گئے، اور ایک کربلائی مسلمان بن گئے۔ سید الشہداء نے اسی لیے قیام کیا تھا کہ کوفی کے چہرے سے بھی نقاب اتر جائے، شامی کی حقیقت بھی کھل کر معلوم ہو جائے، مدینہ اور مکہ کے حاجیوں کی بھی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ جنہوں نے اپنے آپ کو احراموں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو لبادوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے آپ کو نمازوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو عبادتوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، جنہوں نے آپ کو اپنے حلیوں کے نیچے چھپایا ہوا تھا، جس طرح آج بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، اندر سے ان کی مکروہ شکلیں ہیں لیکن اوپر خوبصورت لبادے اڑے ہوئے ہیں، سید الشہداء نے اس لیے قیام کیا کہ ان کے یہ مکروہ لبادے ان کے چہروں سے اتارے تاکہ ملحوظ شکلیں اندر سے دنیا کو نظر آ جائیں، یہ ہے کیا؟ اگر سید الشہداء قیام نہ کرتے، اس نقطے پر غور فرمائیے، اگر سید الشہداء قیام نہ کرتے آج سب سے بڑے مسلمان و سب سے بڑے شیعہ اہل کوفہ ہوتے، آج ہمارے گھروں میں اور ہر جگہ پر کوفیوں کے نام کندہ ہوتے، آج سلمان ابن سورت خزائی سب سے بڑا شیعہ ہوتا، جو کوفے کا بہت بڑا شیعہ تھا، بڑی بزرگ شخصیت، جس کے گھر میں جلسے ہوئے، جس کے گھر میں میٹنگیں ہوئی، جس نے سید الشہداء کو دعوت دینے میں سب سے پہل کی۔ لیکن جب عبیداللہ ابن زیاد آیا، یہ چھپ گیا، اپنے حامیوں سمیت چھپ گیا، پھر آخر تک جب تک واقعہ کربلا ہوتا رہا اور وہ سرا گئے اور شام سے واپس نہیں آئے، اس وقت تک یہ شخص باہر نہیں آیا۔ اس کو توابین میں، حضرت زینب کے خطبات نے اس کو توابین میں سے بنایا، توبہ کی اس نے بعد میں۔ اگر سید الشہداء کا قیام نہ ہوتا تو یہ شخص توابین میں سے نہ ہوتا بلکہ شیعہ رہنماؤں میں شمار ہوتا، بہت بڑی شیعہ شخصیت تھی سلمان ابن سورد خزائی، اگر سید الشہداء کا قیام نہ ہوتا۔ اور اس طرح کے بیسیوں چہرے اور کوفہ کے اندر موجود تھے۔ آج ہم اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھتے اگر سید الشہداء قیام نہ کرتے، بہت سروں کا برہم کھولا سید الشہداء نے، بوسروں کا بھانڈا پھوڑا، لیکن یہ بھی مقابلہ کیا انہوں نے، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور یہ تہمت آج تک انہوں نے بہتان و پروپیگنڈا کیا کہ کربلا کے واقعہ سے امت میں تفرقہ پڑا ہے، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں بعض نادان و احمد، یہ شیطانی جملہ ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ کربلا کے واقعہ سے تفرقہ پڑا ہے۔ یہ صرف کربلا کے لیے نہیں، ہر اصلاحی قدم کو کہتے ہیں امت کے اندر تفرقہ ہے، حقیقت بیان کرنے سے امت کے اندر تفرقہ بنتا ہے۔ ایسی امت جو آدھی یزیدی ہو جائے اور آدھی حسینی، تو بہتر ہے اس امت کے اندر تفرقہ رہے، یزید و حسین میں تفرقہ ہی رہنا چاہیے۔ جب بھی یزید و حسین میں اتحاد ہو گیا، سمجھ لو وہ حقیقی حسین نہیں ہے، وہ اصلی حسین نہیں ہے، کبھی بھی حسین کا یزید سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سید الشہداء نے فرمایا انی لم اخرج اشر ولا بطرا، میں ابھی سے بتا کے جا رہا ہوں، اگرچہ میرے جانے سے یہ ہوگا، دو ایسے بنیں گے، لیکن میرا مقصد امت تقسیم کرنا نہیں ہے بلکہ مومن و فاسق کو الگ کرنا، کوفی اور کربلائی اور عاشورائی کو جدا کرنا۔ اور یہ کام کیا، یہ کام سید الشہداء علیہ السلام نے اپنی مادر ارجمند حضرت زہرا سے سیکھا۔ حضرت زہرا نے بھی یہی کام کیا، جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، بی بی نے وصیت کی، علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا، مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو دفن کرنا، اور اے علی میرے جنازے میں کوئی شرکت نہ کرے. اور فرمانے لگی ہے علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. کیوں کیوں زہرا اطہر نے ایسے کیا؟ اس لیے کہ بتانا چاہتی تھی، معلوم ہو جائے جب قبر بے نشان کے بارے میں لوگ آئیں گے مدینہ میں آ کر ہر ایک کی قبر کا نشان ہوگا، زہرا کی قبر کا نشان نہیں ملے گا، تاکہ لوگ سوچیں اور پوچھیں کہ کیوں حضرت زہرا نے اپنی قبر کا نشان مٹا دیا. سوال کریں، اور وہی سوال ہے عزیزان آج تک جو حق و باطل کو جدا کرنے کے لیے، اسی سے بہت سارے لوگ حق کی راہ پر آئے ہیں جن کو اس سوال کا جواب مل گیا کہ کیوں حضرت سیدہ کی قبر کا نشان نہیں ہے. ابھی جو قبر وہاں باقی میں بتائی جاتی ہے حضرت سیدہ کی ہے، وہ نہیں ہے حضرت سیدہ کی، وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی ہے. فاطمہ بنت محمد کی قبر کا کسی کو علم نہیں ہے، حدس و گمان ہے، لیکن آئمہ نے بھی نہیں بتایا، خود آئمہ کو معلوم تھی یہ قبر. علی کی قبر بھی کسی کو معلوم نہیں تھی، حضرت امام صادق علیہ السلام نے بتایا یہ ہمارے جد علی کی قبر ہے، لیکن حضرت زہرا کی قبر کا کسی امام نے راز فاش نہیں کیا، تاکہ قیامت تک ایک راز ہی رہے، ایک راز ہی رہے. اور جو اس راز تک پہنچے گا اسے حقیقت دین سمجھ میں آ جائے گی، اسے حقیقت اسلام سمجھ میں آ جائے گی. حضرت سیدہ یہی لوگوں کو بتانا چاہتی تھی، تاکہ میری قبر سے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ رسول کی رحلت کے بعد کس طرح سے دو جدا راستوں کو پھر مخلوط کیا گیا، ولایت کو کس طرح دوسرے راستوں کے ساتھ مخلوط کر کے امت کو ابہام کے اندر ڈالا گیا، امت کو الجھن کے اندر ڈالا گیا. اور اس کے لیے سیدہ مدینے کے ہر دروازے پر بھی گئی، ہر دروازے پر دستک دی جا کر، جب ہر طرف سے جواب نہیں ملا اس وقت سیدہ نے کہا کہ میں ان سب کو جو آج باہر نہیں نکل رہے ان کو بھی میں رسوا کروں گی. دو مہینہ دس دن پہلے جنہوں نے غدیر میں سنا تھا علی کی ولایت کا جملہ رسول اللہ سے، دو مہینہ دس دن بعد سیدہ پوچھتی آ کر گواہی دو تم نے کیا سنا تھا، کہنے لگے ہمیں یاد نہیں رہا. اپنی قبر کا نشان مٹوا دیا تاکہ ہمیشہ کے لیے ان کو رسوا کرے زہرا، تاکہ یہ دو راستے کبھی بھی نہ مل سکے. حضرت سیدہ نے مسجد النبی میں خطبہ دیا، اس کے اندر یہ آیا پڑی افا من یهدی الی الحق احق ان یهدا احق ان یتبع ام من لا یهدی الا ان یهدا، کیا وہ جو خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کی اتباع کی جائے، جو یوں زیادہ محتاج ہدایت ہے اس کی اتباع کی جائے. بار بار لوگوں کو بتا دیں کیفا تحکمون، کس طرح سے تم سوچ رہے ہو، تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے. بہت دشواری سے حضرت سیدہ نے دفاع کیا ولایت کا، کہ جب یہ لعین گئے در سیدہ پر جا کر گستاخانہ آواز میں للکارا کہ علی کو باہر بھیجو، ابو الحسن کو باہر بھیجو، جناب سیدہ آئی پشت در پر آ کر فرمایا جب تک زہرا زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ علی تک نہیں پہنچ سکتا. دھمکی دی انہوں نے، اگر دروازہ نہیں کھولا گیا، علی باہر نہیں آئے، ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. پھر انتظار نہیں کیا، فوراً ایندھن حاضر لا کر در اطہر زہرا پر آگ لگا دی. وہ دروازہ جس پر رسول آیہ تطہیر پڑھا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جہاں سے ملائکہ اذن لے کر داخل ہوا کرتے تھے، جہاں پر جبریل اجازت لے کر آیا کرتے تھے، رحلت رسول اللہ کے وقت جب دروازے پر دستک ہوئی، رسول اللہ کا سر اقدس حضرت زہرا کی گود میں جب تھا دروازے پر دستک ہوئی، جناب زہرا فرماتی ہیں اے دستک دینے والے تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، تو لوٹ کر چلا جا. جب ایک دفعہ دستک ہوئی، دو دفعہ دستک ہوئی، تین دفعہ دستک ہوئی، رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، یہ بغیر اجازت کے آیا کرتا ہے. میری بیٹی تیری شان ایسی ہے، تیری عظمت ایسی ہے،
مانگ رہا ہے، یہ ملک الموت ہے جو زہرا کے احترام میں دستک دے رہا ہے، میری بیٹی اس کو آنے دے۔ جس دروازے پر ملائکہ مقربین اجازت لے کر آتے تھے، آج اسی دروازے پہ آگ ہے، آج اسی دروازے سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ در کے پیچھے ہے، آگ لگی ہوئی ہے، ابھی انہوں نے در کے جلنے کا انتظار نہیں کیا، ایک لعین نے بڑھ کر دروازے کو ٹھوکر سے گرا دیا۔ دروازے کا گرنا تھا کہ پشت در سے آواز آئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو، محسن شہید ہو گئے۔ جناب فضا آتی ہے، آ کر جناب سیدہ کو سہارا دیتی ہے، اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، فرمایا فضا خبردار، علی کو خبردار نہ ہونے دینا، میں علی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ علی کیا سوچیں گے کہ ایک حامی پورے مدینے کے اندر موجود ہے اور وہ بھی زخمی ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد عزیزو، آپ کے مولا کو لے کر جب جانے لگے، یہاں بیان سے نہیں، بیان قادر نہیں ہے، زبان قادر نہیں ہے اس حالت کو بیان کرنے پر جس طرح آپ کے مولا کو لے کر جا رہے تھے۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح سے بے دردی سے علی کو لے کر جا رہے تھے کہ زہرا کو اپنے زخمی پہلو کا درد بھول گیا، اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور فرمایا کہ جب تک زہرا موجود ہے علی کو لے کر نہیں جانے دوں گی۔ ایک لعین نے کیا کیا، علی کو کھینچا اپنی طرف تاکہ ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن ہاتھ زہرا کا اتنا مضبوط تھا کہ جتنا علی کو کھینچا آگے، جناب سیدہ اسی ریت پر چلتی ہوئی علی کے ساتھ آ گئی۔ اس نے دیکھا ہاتھ چھوٹتا نہیں ہے، کہنے لگا میں نے تازیانہ نکالا، تازیانہ نکال کر ہوا میں لہرا کر اس زور سے دست اتھارے حضرت زہرا پہ مارا کہ علی کا دامن چھوٹ گیا۔ زخمی ہاتھ لہرا کر فرماتی ہے، علی اللہ کے حوالے۔ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله۔ پروردگار بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما، جو ملتمی سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد وعلی محمد حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار بحق محمد وعلی محمد امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما۔ پروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، مملکت پاکستان کو ناامن کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، اس ملت کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، عزاداران سید و شہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سائے افس و امان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔